الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. يا صاحبي لا تغتر بتنعمي، يا صاحبي لا تغتر بتنعمي، فالعمر ينفد والنعيم يزول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اس آیت کریمہ پہ آپ حضرات بچپن سے بیان سنتے چلے آ رہے ہیں. تمام مشائخ، ان کے خدام اور خدام کے بھی خدام اس آیت پر کثرت سے بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آیت اتنی زیادہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اسی آیت پر کیوں بیان ہوتا ہے. لیکن اپنی جسمانی غذاؤں پر کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی ہم نے سب سے پہلی غذا جو استعمال کی وہ ماں کا دودھ پیا، اور دو سال پینے کے بعد پھر گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اونٹنی کا، بھیڑ کا یہ دودھ استعمال کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں اعتراض کرتا. بچپن سے بریانی، کباب، کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن غذاؤں پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ اس کا تکرار کیوں ہے. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ میری صحت، جسمانی صحت کی بقا کے لیے ان غذاؤں کا تکرار ضروری ہے. اسی طرح ایمانی حیات کے لیے ان آیات کا تکرار اور اس پر بیان ضروری ہے. چونکہ ہدایت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، ہدایت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قبضے قدرت میں ہدایت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت کوشش کی کہ ان کو ہدایت ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیے تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لخترت النار على العار، جہنم کو برداشت کر لوں گا لیکن عار کو برداشت نہیں کر سکوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا. اس لیے ہدایت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. دریاؤں کے اندر سیپ ہزاروں کی تعداد میں منہ کھول کر انتظار میں رہتی ہیں، لیکن جس کو موتی بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ قطرہ پانی کا اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور منہ بند ہو جاتا ہے، اور چند مہینے کے اندر وہ جناب لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا موتی تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب ہدایت کا نور جس کے قلب کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا قلب بھی مجلا اور مصفہ ہو جاتا ہے، گویا کروڑوں روپے کا موتی اس کے دل میں آ گیا، یعنی اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی. تو دنیاوی غذاؤں پہ کسی کو اعتراض نہیں، دین کی باتوں پہ، تکرار پہ سب کو اعتراض ہوتا ہے. حضرت مولانا شبیر علی صاحب، حضرت تھانی نور اللہ مرقدو کے بھانجے، ان کا ایک دوست تھا، وہ سگریٹ پیا کرتا تھا بہت. سگریٹ یہ مرکب ہے دو لفظ سے، سگ اور ایٹ. سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں اور ایٹ انگریزی میں چوہے کو کہتے ہیں. کتے اور چوہے کا مرکب جو ہے اس کا نام ہے سگریٹ. تو وہ بہت کثرت سے پیتا تھا. حضرت اس کو سمجھا کے تھک گئے کہ اس کو مت پیا کرو، اس کے پینے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اور جب حدیث میں آتا ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں، تو اس کی بدبو سے فرشتوں کو کتنی اذیت پہنچے گی. لیکن اس نے بھی چھوڑا نہیں، اور حضرت نے کہنا بھی نہیں چھوڑا. کہتے رہے اور لکھتے بھی رہے کہ کتنی مرتبہ کہا، یہاں تک کہ 100 مرتبہ کہا اس نے نہیں چھوڑا. پھر آپ نے کہا، 101 ہوا، اس نے سگریٹ وہیں بجھا دیا اور کہا کہ آج سے زندگی بھر کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا. ہدایت کا وقت آ گیا تھا, اب جناب اس دن سے کبھی زندگی بھر اس نے سگریٹ نہیں پی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سفر میں تھے اور استنجا کرنے کے لیے کہیں حمام کے اندر گئے. باہر دو آدمی گفتگو کر رہے تھے, ایک کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کو میں نے نماز کے لیے بارہا کہا, بار بار تنبیہ کی, لیکن ظالم نے نماز پڑھنا شروع نہیں کیا, میں نے کہنا بھی چھوڑ دیا. تو دوسرے نے کہا کہ وہ تو اپنی برائی پر جمع رہا اور تم نے اپنی سچائی کو چھوڑ دیا, حق بات کو کہنا چھوڑ دیا, امر بالمعروف کو چھوڑ دیا. تو حکیم الامت جب باہر نکلے تو فرمایا کہ جزاک اللہ, تم نے تو میری آنکھیں کھول دی. آج ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں, بچے کو اپنے نماز کے لیے کہتے ہیں, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں پڑھتا نالائق. حالانکہ حکم مرو اولادکم اذا کان سبع سنین, بچوں کو نماز کا حکم کرو جب سات سال کے ہو جائیں. سات سال سے جب حکم ہوگا اور جب دس سال کا ہو جائے تو تھوڑا بہت ضرب یضربو کی ابتدا کی بھی گنجائش ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سات سال سے جب عادی ہو جائے گا نماز کا, پھر زندگی میں کبھی نماز چھوڑے گا نہیں. بغیر نماز کے اس کو سکون نہیں ملے گا, بغیر نماز کے اس کو سکون نہیں ملے گا. لیکن آج معاملہ الٹا ہے, ماں اور باپ دونوں دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنے بچے سے بڑی محبت ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا, ماں کہتی ہے کہ تم نے تبلیغ میں وقت لگا کے بڑھاپے میں داڑھی رکھی ہے, اب نماز شروع کی ہے. وہ بچہ ابھی 15-16 سال کا ہے, 17 سال کا, 18 سال کا بیچارہ, ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی, اس کو سونے دو. تو بچہ جاگتا بھی رہتا ہے تو وہ خراٹا لیتا ہے زور سے تاکہ باپ کو پتہ چلے کہ واقعی سو رہا ہے, حالانکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میری فیور میں کوئی تو ہے گھر میں, اب وہ نماز چھٹی اس کی. اب جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تب وہ اللہ والوں سے جا کر شکایت کرتے ہیں کہ حضرت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, اگر بچپن سے نماز پڑھاتے, اس کو اللہ والوں کی صحبت میں لے جاتے تو وہ پکا نمازی بن جاتا. حکیم الامت مجدد زمانہ تھے, فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر جاؤ, وہ انشاءاللہ کبھی نہ ان کی داڑھی پر اعتراض کریں گے, نہ انگریزی بال پر اعتراض کریں گے, نہ ان کے لباس پر اعتراض کریں گے, بس آنا جانا رکھیں, اس سے مناسبت پیدا ہوگی. جب مناسبت پیدا ہوگی تو ان کے اندر انس پیدا ہونے کے بعد ان کو ہدایت کی توفیق ہو جائے گی اور حق بات کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن آج جب وہ ہو جاتے ہیں 25-30 سال کے, پھر کوشش کرتے ہیں, وہ کھینچ کر مسجد کے دروازے تک لاتے ہیں تو باپ کو کہتا تم پڑھ کے آؤ, میں ادھر باہر انتظار کر رہا ہوں, باہر انتظار کر رہا ہوں. جیسے ایک دیہاتی کا بیل مسجد میں گھس گیا, اب مولانا امام صاحب کو غصہ چڑھا, ان ڈنڈا اٹھایا, پٹائی شروع کر دی. دیہاتی باہر سے شور کر رہا ہے, جانور ہے, مسجد میں گھس گیا, مجھے بھی کبھی دیکھا مسجد میں؟ یہ تو جانور ہے, بیل ہے, مسجد میں آ گیا, اس کو خام خواہ مار رہے ہو, ارے مجھے کبھی دیکھا مسجد میں آتے ہوئے؟ تو اس جب آدمی بالکل پکا ہو جاتا ہے پھر اس کو کھینچ کے لاتے ہیں مسجد کی طرف. تو دین کی باتوں کے تکرار پہ بعضوں کو اعتراض ہوتا ہے, لیکن غذاؤں کے تکرار پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا, کبھی اعتراض نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ جس طریقے سے یہ غذائیں مرتے دم تک ہم استعمال کرتے ہیں, دودھ ہے, مکھن ہے, دہی ہے, بریانی ہے, پلاؤ ہے, جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں, سوپ ہے, جو جو کھانا ہم استعمال کرتے ہیں, مرتے دم تک کھاتے رہتے ہیں, چونکہ ہمارے جسم کی بقا اور وجود کا انحصار ان غذاؤں پر ہے. اس کے اندر اللہ نے وہ وٹامن وہ چیزیں رکھی ہیں جس سے ہمارے جسم کی صحت باقی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اس کے کلام وٹامن وہ چیزیں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے ہماری روحانی بقا باقی رہتی ہے. پھر ہم جب اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں, اس وقت آپ حضرات اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں, ہر ایک کے اندر اللہ کی محبت کا پاور الگ ہے. کسی کا بلب 1000 پاور کا ہے, کسی کا 100 پاور کا, کسی کا 40 پاور کا, لیکن جب ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو روشنی جو ہے سب کے بڑھتی چلی آتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. یہ ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں, کتنی ساری ٹیوب لائٹیں ہیں, علامہ جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حد فاصل قائم نہیں کر سکتا کہ اس ٹیوب لائٹ کی روشنی یہاں تک ہے، اب دوسری کی شروع یہاں سے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جب سب ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے تو ہزار پاور والے کی روشنی پڑتی پاور کا تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ سب کے اندر اللہ کی روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس عجیب مجلس سے وہاں گیا تو مجھے اب اللہ کی محبت عجیب محسوس ہو رہی ہے، وہ کیفیت کچھ اور ہی محسوس ہو رہی ہے. بات یہ کہ ہر ایک کے قلب میں اللہ کی محبت الگ الگ ہے، نسبت کسی لاکھ پاور کی، کسی کے ہزار پاور کی بیٹھ گئے تو فضا میں روشنی سب کی ایک ساتھ مکس ہو گئی ہے، فضا میں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے. جیسے روشنی بلب کی ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، کوئی حد فاصل جب تک کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ کرے اس وقت تک روشنی کو منقطع نہیں کر سکتا. ایسی ایک دوسرے کے قلب میں ہر شخص دوسرے کو سمجھے کہ اس کی نسبت بہت قوی ہے، حتیٰ کہ مقرر بھی یہ سمجھے کہ سامعین جو ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ قوی ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے لیے تو بٹھا دیا ہے لیکن ان کی نسبت میرے اندر منتقل ہوگی، جو کچھ کمی ہوگی وہ اللہ پوری کر دے گا. اور جو سامعین اب یہ سمجھیں کہ مقرر کی نسبت قوی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر منتقل فرما رہے ہیں. کوئی شخص اپنے کو خود بڑا نہ سمجھے، چونکہ دنیا تو دار الامتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے. اگر امتحان گاہ کے اندر کوئی شخص خوشی منائے، اچھل کود مچائے، لوگ کہیں گے بیوقوف کیوں اچھل رہا ہے، کہتا میں تو کامیاب ہو گیا، کہا رزلٹ تو ابھی آیا نہیں، نتیجہ تو ابھی آیا نہیں، ابھی کہاں سے خوشی منا رہا ہے. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اعمال نامے کو دیکھیں اور سوال نہ فرمائیں، ارشاد فرمائے جاؤ جنت میں، تب خوشی تم بھی منانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مقدر کی ایک بڑھیا نے بہت تعریف کی، بہت تعریف کی، حضرت نے فرمایا کہ میری تعریف ابھی نہ کر، ابھی نفس و شیطان سے میرا مقابلہ چل رہا ہے، نفس و شیطان سے میرا مقابلہ چل رہا ہے، جب ایمان پر میری موت واقع ہو جائے، کلمے کے ساتھ میں رخصت ہوں، پھر میں بھی خوشی مناؤں گا تو بھی خوشی منانا. فرمایا ایمان چو سلامت بلب گور بریم، ایمان چو سلامت بلب گور بریم، احسن تو بری چستی و چالاکی ایمان. کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے پھر اس کے بعد تو بھی خوشی منانا اور وہ بھی خوشی منائے. کبھی دل میں بڑائی پیدا نہ ہو کہ میرے اندر کمال ہے، نہیں، کمال ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہم مٹی کے ہیں اور ایک دن مٹی بن جائیں گے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن پھر مٹی بن جائیں گے. یہ تو عناصر اربع جو ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی، یہ تمام چیزوں کو کس نے جوڑ کر رکھا؟ روح نے. روح اندر ہے تو سب چیزیں صحیح ہیں، جس دن روح نکلے گی تو بس اس کے بعد سب چیزیں گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گی، ساری چیزیں سب عناصر الگ الگ ہو جائیں گے. تو روح جو ہے انسان کی حقیقت ہے، اور روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے، عالم ارواح سے. تو ہماری حقیقت اصل میں روح ہے، ہم اس جسم کو سمجھتے ہیں، کار پہ گاڑی چلا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں بلڈنگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں. روح کی فکر کرو کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے جو عالم ارواح سے آئی ہے، اور اس کو سکون پہنچانا ہے. اس کو سکون کیسے پہنچے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے آپ تسبیح پڑھتے رہیں، نہیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، روزے کے وقت میں روزہ رکھیں گے، حج کے زمانے میں حج فرض ہے تو حج ادا کریں گے، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ سب ذکر میں شامل ہے ساری چیزیں. ورنہ ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں، اس کا نام ہے فرقہ ذکریہ، وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف ذکر کرتے ہیں، وہ صرف ذکر کرتے ہیں. اور ایک کوہ مراد، ایک پہاڑ ہے، اس کا 7 چکر لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا حج ہو گیا. جہاں ملازمت کرتے ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ ملازم کرنے، 500 روپے دے دیں، کیا کرے گا، حج کرنے جاؤں گا. 500 روپے میں کون سا حج ہوتا ہے؟ تو پتا چلا کہ بس کا کرایہ مانگ رہا ہے، وہاں جا کے 7 چکر لگا کے آ جائے گا. تو ذکر جو ہے اس سے مراد تمام اعمال جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض کیے اس کو بجا لانا ہے. جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ یہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں, یہ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ کہ ہماری طرح سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں, مراد اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کہ آم کا درخت ہے تو آم ہی کا پھل آئے گا, مجال نہیں کہ ذرہ برابر مخالفت کریں کہ نہیں میں آم کا پھل نہیں دوں گا, میں تو خربوزے میرے اندر لٹکے ہوں گے یا تربوز لٹکے ہوں گے. نہیں, آم کا درخت ہے تو آم ہی کا پھل اس میں آئے گا. جس چیز کا درخت اللہ نے بیج پیدا کر دیا اس میں اسی کا پھل آئے گا. یہ اس کی اطاعت ہے, یہی اس کا سجدہ ہے, یہی اس کا سجدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے کہ جاؤ آخرت میں جتنا عیش اٹھانا ہے تیاری کر کے آ جاؤ. جنت اللہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کو اللہ نے پراپرٹی یعنی پلاٹ دے دیا ہے, زمین عطا فرما دی ہے. لیکن زمین چٹیل میدان ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ چٹیل میدان پہ جا کر بیٹھ جاؤ, یہ زمین یہ ہے مائی لینڈ میری زمین ہے, میری زمین ہے. تو لینڈ تو نکال سکتے ہیں وہاں, باقی کچھ نہیں کر سکتے وہاں. وہاں کوئی سکون نہیں ملے گا. ہاں جب وہاں درخت لگاؤ, باغات لگاؤ, محل بناؤ, شاید بہترین محلات تعمیر کرو, پھر جا کر عیش اٹھاؤ گے. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا تو درخت لگ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر 500 سال اس کے سائے میں آپ دوڑیں گے, سایہ ختم نہیں ہوگا. تو جو کچھ عیش اٹھانا ہے اسی دنیا میں عبادت کر کے جانا ہے, یہیں سے تیاری کرنی ہے آخرت کی, یہیں سے آخرت کی تیاری کرنی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل بھی تعمیر فرما رہے ہیں اور ہمارے باغات بھی لگتے جا رہے ہیں. جتنی مرتبہ تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں, اور تسبیحات بھی اللہ نے کتنی مختصر رکھی کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ فجر کے بعد 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, کتنا ہو گیا 100 بار, اور اثر. تو آج کل قوا کمزور ہیں اس لیے ذکر مختصر, لیکن گناہوں کو چھوڑ دو بس. اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام چیزوں کو چھوڑ دو, نگاہ کی حفاظت کر لو, زبان کی حفاظت کر لو, کان کی حفاظت کر لو, ناک کی حفاظت کر لو, تو آپ بہترین عبادت گزار میں شمار کی جائیں گے. کام نہ کرو اور اجرت لے لو, کام نہ کرو اجرت لے لو. بعض مشائخ کے ہاں ذکر اذکار بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں کہ 12,000 لا الہ الا اللہ, 12,000 اللہ اللہ, 12,000 درود تنجینا, اور 3,000 سورہ یاسین شریف, 3,000 جناب 300 سورہ ملک, وہ پڑھتے رہتے ہیں, چھپڑے اتار کے بالکل وہ دل مجلہ مصفہ ہونے کی بجائے وہ خود مجلہ مصفہ ہو جاتے ہیں, سارے تمام کپڑوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں, مجذوب ہو گئے ہیں, مجذوب. حالانکہ مجذوب نہیں ہوتا, وہ پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. خانقاہ تھانہ بھون میں حکیم الامت کیا ایک شخص نے ذکر شروع کر دیا اور اتنا ذکر کیا کہ حال تاری ہو گیا, کنویں کے اندر گر گیا. اور ظالم کنویں میں بھی ذکر کر رہا, لا الہ الا اللہ لا الہ. اب حضرت پریشان, جلدی سے رسہ لٹکایا, آدمی اندر اتارے, اس کو لائے کھینچ کے اور خوب پٹائی گی. پھر اس کی فرمائے گی, ظالم اگر مر جاتا تو خانقاہ بدنام ہوتی کہ شاید میں نے تجھے اتنا ذکر بتایا. ہمارے اکابر مختصر ذکر بتاتے ہیں, اس لیے کہ آج کل کا زمانہ خون چڑھانے کا ہے, بلٹ چڑھایا جاتا ہے. پہلے زمانے کا خون نکالنے کا زمانہ تھا, خون اتنا پیدا ہوتا تھا کہ خون نکالا جاتا تھا. اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر شیخ طبیب بھی ہو تو سبحان اللہ, وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر کم سے کم ذکر بتائے گا. یہاں تک کہ حضرت شاہ بغنی صاحب پھلپوری نور اللہ مرقدہ, حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ 104-105 بخار میں بھی ذکر کرنا غنی کرتے تھے, 100 کی بجائے 10 مرتبہ پڑھ لیتے تھے. فرماتے تھے ایک پر 10 کا وعدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, چونکہ میں بیمار ہوں, 100 کو پورا ثواب ملے گا. اب دیکھیے کتنی سہولت ہے, کتنی سہولت ہے, لیکن ہم اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی ہمیں مختصر بتایا ہے، لیکن اہم چیز جو ہے گناہوں کا چھوڑنا. ہم گناہ کو چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لیں، تو 100% انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. تقوی کا مدار، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے، اللہ کی صحبت میں جا کر وہ قوت حاصل ہوتی ہے کہ پھر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس گندے ماحول سے نہیں نکلتا اور اسی گندے ماحول میں رہ کر چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تو کبھی نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعلوا الزنا، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. معلوم ہوا کہ ایسے مقامات کے قریب بھی مت رہو، ایسے ماحول کے قریب بھی مت رہو. اس لیے کہ قریب جاؤ گے، جہاں آپ نے لا ہٹایا تفعلوا ہو جاؤ گے. اس لیے ان چیزوں سے دور رہو، بچو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو. تکن عابد الناس، تو تم بہت زیادہ عبادت گزاروں میں شمار کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی. صرف سنت کے مطابق سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ کر لو، پھر دیکھو قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مجسمہ نور آپ خود محسوس کریں گے کہ میری قلب کی کیفیت کیا ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے کیا تھے، پھر حضرت مولانا انس پٹیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں آنے جانے سے کہاں پہنچ گئے ہیں. پھر وہ جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا شعر پڑھتا ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. تو اب بھی جو مشائخ دربن میں موجود ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، ان سے رجوع کرو، ان کے پاس آنا جانا رکھو، نیک صحبت میں آؤ گے بہت جلد تمہارے اندر تقوی منتقل ہو جائے گا. اہل اللہ کی صحبت میں پہلی ہی ملاقات میں انسان کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، پھر وہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. اللہ کی محبت میں کیسے رویا جاتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں. پھر دو تین مرتبہ جب آتا ہے تو جب ارادہ کر لیتا ہے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا، پھر وہ بدبان حال ہی کہتا ہے، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بے تابی، کلیجا تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں، کلیجا تھام لو یارو کہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، کلیجا تھام لو یارو کہ ہم شریعت پر چلنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے. لیکن اللہ والے ایسے ہوں جو شریعت پہ چلنے والے ہوں. الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے مشائخ ایسے عطا فرمائے جو شریعت و سنت پہ چلتے ہیں اور ہمیں بھی چلاتے ہیں. حضرت شاہ غنی صاحب پورپوری نور اللہ مرقدہ نے حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ حکیم اختر، اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ حکیم الامت جیسا میں نے شیخ تمہیں عطا فرمایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہا ہوں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. کہ حضرت شاہ غنی صاحب پھلپوری اور حضرت شاہ ہردوئی رحمہ اللہ، ایسے بڑے بڑے اکابر جو شریعت سنت پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. شریعت امام ہے، شریعت امام ہے، طریقت مقتدی ہے. آج کل تصوف کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ایسے مشائخ بھی ہیں جو شریعت سے بالکل الگ تھلگ. آپ کے یہاں ساؤتھ افریقہ بھی آتے ہیں، عورتوں سے ٹانگیں بھی دبواتے ہیں، عورتوں سے مالش بھی کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نفس مر چکا ہے، ہمارا نفس مر چکا ہے، ایک نوجوان بیچارہ روتا ہوا آیا کہتا مائی وائف میری بیوی ہے, وہ پتہ نہیں کیوں تو بات ہے, میں کہتا ہوں مجھ سے تو کہتے تجھے تجھ سے سکون نہیں ملتا, اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نفس مر گیا. میں نے کہا وہ تو شیطان ہے, وہ تو شیطان ہے. شریعت امام طریقت یہ مقتدی ہے, اگر اس کو مقتدی تو بس عمارت کی خیریت نہیں. پھر تو شریعت و سنت پہ چلنے والے اللہ نے مشائخ ہم سب کو عطا فرمائے جو ایک ایک باریکی پر نظر رکھتے ہیں. یعنی اب ہمارے یہاں الحمدللہ فجر کے بعد ذکر ہوتا ہے, پابندی کے ساتھ نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھ کر کرتے ہو, تو قرآن و حدیث نصوص سے ملاتے رہو ہر چیز کو, اور اس میں درمیان میں وقفہ دے دو تاکہ شریعت سنت کے مطابق ہو جائے. اب اتنی باریک نظر, باریکیوں پر نظر رکھنا ہے, اللہ اکبر. ایک ایک چیز پر نظر رہتی تھی حضرت صاحب, ایک ایک چیز پر. شیخ عبد الباسط عبد الصمد دنیا کے مشہور قاری, ان کے بیٹے پاکستان میں محفل قرات میں آئے, تو ان کو پتہ چلا کہ کوئی یہاں بزرگ بھی رہتے ہیں ملاقات کے لیے آئے. شاندار جبا وبا پہنے ہوئے, لال ٹوپی اوپر رومال, اور بالکل جناب اب حضرت سے بیمار لیٹے ہوئے آ کر لوگوں نے تعارف کرایا, تو والد صاحب نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, بین لہیا آپ کی داڑھی کہاں ہے؟ کہ بڑا پریشان ہوئے, کہتے داڑھی تو نہیں میرے پاس. تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نہیں سنا, او فر اللہ و احف الشوارب. تو بیچارے نے نگاہ نیچی کر لی اور کہا انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں آئندہ رکھوں گا اس کی. پھر باہر آ کر ان لوگوں سے کہا کہ جہاں بھی تم مجھے لے گئے کوئی میرا مخلص نہیں تھا, یہ واحد شخص ملا جو میرے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آیا. پھر لیٹے لیٹے والد صاحب نے پوچھا کہ دیکھو ان کا جبہ کہیں نیچے تو نہیں لٹکا ہوا ہے؟ سب نے کہا نیچے لٹکا ہوا ہے. تو پھر والد صاحب نے فرمایا ارفع ازارک, اپنے اس کو بھی جبے کو اوپر کر لیے. اس نے پھر پکڑ کے اس کو اوپر کر لیا, پھر آ کر باہر کرسی پہ بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر گیا, کہتا پھر مجھے ملاقات کراؤ. پھر جا کے پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اس کو شیخ کہتے ہیں جس کو میری فکر, میری پہلی ملاقات ہے, میرے انجام کی فکر ان کو ہے اور مجھے فکر نہیں ہے. پھر باہر جا کر کار میں, چونکہ بہت لوگ استقبال میں آئے ہوئے تھے ساتھ, کہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد ہے کان فی الحال مقری جید اور یہ وہ والا. اب جناب وہ کار میں بیٹھا, پھر رکوایا گاڑی, پھر اتر کے آیا, پھر آ کر بوسا دیا, ہاتھ کو بوسا دیا حضرت کے. کہا کہ اس کو کہتے ہیں شیخ جس کو آخرت کی فکر, جو ہر چیز پہ روک ٹوک کرتا ہو. بڑے سے بڑے عالم, یعنی دارالعلوم دیوبند سے بہت بڑی شخصیت, ان کے ہاتھ میں 6-7 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں انہوں نے. اب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے حضرت کے سامنے مت لے جا, کیونکہ میری عمر بھی 75 سال ہو گئی, میں نے اتاری نہیں, 30-35 سال ہو گئے اس کو پہنے ہوئے. میں نے کہا کہ آپ چلیں تو صحیح انشاءاللہ. والد صاحب جیسے مسافہ کیا تو بس وہ ٹوٹو ٹٹول لیا. والد صاحب کی کیا چیز ہے؟ کاغذ یہ جنات سے اور شہر سے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انگوٹھی ہے. والد صاحب فرمایا کہ صحابہ کرام یہ انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے کیا؟ اب وہ کہا کہ اس کو اتار دے آپ, جب آپ بیت ہو گئے تو اب اس کو اتار دیئے. اب وہ پریشان آخر میں خادم سے کہا کہ اس کو اتارو. اب وہ سامن لگا کے کس طریقے سے کھینچ کھینچ کے, اب 30-35 سال جو چیز ہاتھ میں رہی ہو کتنی مصیبت سے باہر آ کے کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میری خیریت میری خیریت نہیں ہے, میں جہاں جاتا ہوں تو یہ تو یہ اتنی مشہور ہے کہ لوگ لاکھوں روپئے خریدتے ہیں مجھ سے. اور حضرت نے سب وہ بھی اتروا دی, چونکہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ حماقت کی علامت میں سے انگوٹھی بھی ہے, حماقت کی علامت میں سے انگوٹھی بھی ہے. چونکہ صحابہ کرام خلفائے اربعہ نے جو استعمال کی تو وہ مہر لگانے کے لیے فرامین جاری کرتے تھے, تو مہر لگاتے تھے اسی انگوٹھی سے, اس پر باقاعدہ وہ لکھا رہتا تھا اس سے مہر. تو پوچھتے تھے آپ کو کون سی مہر لگانی ہے, آپ نے تو اپنی بیوی کا مہر ادا کر دیا, آپ کون سی مہر لگانی ہے؟ تو وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے, حضرت والد صاحب کے یہاں ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی تھی. ایک جرنیل کور کمانڈر جو پورے ضلع کا وہ ہوتا ہے سب سے بڑا, یعنی آرمی چیف کے بعد, اب بڑی بڑی موچھیں ہیں بڑی سے. وہ کہہ گئے حضرت میں اس پوسٹ پہ مشین لاؤ, وہ مشین صاف کرو ان کی. اب وہ جناب خادم کہاں چھوڑتا ہے, آتے ہی اس نے ایک دم منٹ میں ایک طرح کی صاف کر دی. پھر بطور مزاج حضرت نے کہا کہ آدھی یہ خود صاف کر لیں گے. کہنے نہیں اب صاف کرا دیں باہر کیسے. باہر منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے خانقاہ میں ہنس رہے کہ ابھی دیکھیں کمرے سے نکلتے ہیں تو کیا حالت ہوتی. تو باہر سے نکل کے کہتا ہے آج میں نے 5-star جنرل دیکھا, ابھی تک تو 3-star دیکھا, تو آج 5-star دیکھا جس نے میری مجھے بھی اڑا دی. تو جب اللہ کی محبت جس پر غالب ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف جس پر غالب ہوتا ہے, پھر دنیا کا خوف نکل جاتا ہے. وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. دنیاوی کتنے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. اور 63 کی عمر تک میں نے کبھی والد صاحب سے دنیاوی گفتگو نہیں سنی. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے, پرائم منسٹر کون, کسی کا نام نہیں پتا. آدمی ہوتا ہے اس کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون ہے, کچھ نہیں. زمین سے نیچے کی باتیں اور آسمان کے اوپر کی باتیں, جتنے بھی حقائق دقائق پورے روح المعانی کے بارے میں بات کر لیں آپ, مرقات کے بارے میں بات کر لیں, حدیث کے بارے میں کوئی بات کر لیں, مشکل سے مشکل اشکال پیش کر دیں, سب کا جواب منٹوں میں حاضر. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ 50 مدینہ منورہ میں رہے اور تبلیغ کے بڑے اکابر بزرگوں میں سے گزرے. تو وہ جب بھی تشریف لاتے تھے 2-3 کے بعد بیرونی اسفار سے, تو ڈائری میں نوٹ کرتے رہتے تھے اشکالات. تو پھر فرماتے تھے حضرت یہ اشکال فلاں ترکی میں پیدا ہوا, یہ فلاں ملک میں پیدا ہوا, یہ تو وائس صاحب جواب دیتے تھے, اس کو لکھتے بھی تھے. وہ اب میں ایک کاپی منگوائی ہے کہ وہ کسی طرح, ڈاکٹر امجد صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے, بھائی واس منظور صاحب بھی ہوتے تھے. تو ان اورات کے پاس وہ ڈائری, عجیب و غریب اشکالات اور عجیب و غریب جوابات. کہتے تھے حضرت میں کہیں نہیں پوچھتا, مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کے پاس آ کے, یہ مسئلہ حل ہوگا آپ کے پاس آ کے. تو اتنے اشعار, یعنی فارسی کے اشعار, یہ ایسا لگتا تھا شاید پوری مثنوی شریف کے حافظ ہوں. آپ لوگوں کی ملاقات چونکہ آخر میں ہوئی, جوانی میں جب شروع کرتے تھے تو گھنٹوں اشعار پڑھتے چلے جاتے تھے, اور فارسی کے قواعد اپنے الگ بنائے ہوئے تھے. والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے اتنا مختصر کر دیا فارسی کو کہ 14 صیغوں میں مقید کر دیا اس کو مکمل, کہ میرے پاس 2 بیٹھ جائے آدمی تو فارسی اس کو آ جائے گی, پڑھنا بھی اور سمجھنا دونوں اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی کرامت ہے کہ کتنے گونگوں کو بولنا سکھا دیا. وہ لوگ جو بزنس مین, جن کو کبھی تقریر کا تصور نہیں کر سکتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ ایسی تقریریں بیانات کہ لوگ آشش کر اٹھتے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص تو کبھی بولتا بھی نہیں تھا, یہ شخص تو کبھی بولتا بھی نہیں تھا, لیکن اپنی زندگی میں ہی اپنے متعلقین کو اس منصب پہ پہنچا دیا کہ وہ آگے بیان کر سکیں اور ہدایت کے لیے لوگوں کو, اور پھر ان کے بھی مجاہدین, پھر ان کے مجاہدین, 4 پشتیں اس دنیا میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں. ورنہ تمام بڑے بڑے اکابر جتنے گزرے ہیں ان کی زندگی میں, ان کی حیات میں ان کے کسی خلیفہ نے بیان نہیں کیا, لیکن حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے تمام خلفاء, پھر ان کے خلفاء, پھر ان کے خلفاء, یعنی 4th پشت. ابھی بہت سے لوگ جنہوں نے تجدید بیعت کی تو مجھ سے کہا یہ آپ کا پوتا لگتا ہے اس نے. میں نے کہا پوتا؟ کہنے یہ اصل میں مجھے پہلی اجازت تھی حضرت شیخ سے, پھر دوبارہ اجازت حضرت حضوری رحمہ اللہ تھے, پھر 3rd مرتبہ آپ کے والد صاحب سے, 4th مرتبہ آپ سے. تو یہ مجھ سے بیعت ہے, تو آپ کا بلکہ پڑ پوتا بھی نہیں بلکہ سکڑ پوتا لگتا ہے آپ کا. میں نے کہا اچھا. تو الحمدللہ کہ پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے کتابوں پہ, اور کتابیں چھپ رہی ہیں, تقسیم ہو رہی ہیں. جو کتاب لکھی جاتی ہے مکمل بھی نہیں ہوتی کہ پہلے سے اس کے طباعت کا سب انتظام ہو جاتا ہے, ورنہ لوگ کتابیں لکھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ہماری کتاب طبع کروا دے, چھپوا دے, تاکہ امت تک پہنچ جائے. لیکن حضرت صاحب نور اللہ مقدور کی مقبولیت کہ جہاں کتاب مکمل ہوئی بس کوئی کھڑا ہو کے یوں کرتا ہے نہیں 5,000 میں چھپاؤں گا, کوئی کہتا ہے 2,000 میں چھپاؤں گا, کوئی کہتا ہے 3,000 میں چھپاؤں گا. اب جناب وہ ساری رات کتابیں اترتی ہیں, سارا دن تقسیم ہوتی ہیں, جو آ رہا ہے جناب بھر بھر کے لے آ رہا ہے. پوری دنیا کرے ارتھ پہ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو کتابیں ملیں گی, ہر زبان میں ملیں گی. یعنی 40 زبانوں میں کتابیں الحمدللہ چھپ چکی ہے. آج کل جرمن زبان میں سب کتابیں چھپ رہی ہیں ماشاء اللہ, فرینچ میں چھپ رہی ہے, تو ساری دنیا میں کتابیں الحمدللہ چھپ رہی ہیں اور خوب تقسیم ہو رہی ہیں. ایک ہوتا ہے چھپنا اور قیمتاً فروخت کرنا, لیکن نہیں, حضرت والی صاحب کی کرامت ایک مفت میں تقسیم ہو رہی ہے اور مفت راچی گفت, مفت لینے میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. مفت راچی گفت, مفت میں ہر شخص لے رہا ہے اور فیض حاصل کر رہا ہے. لاکھوں انسانوں نے ایسی فیض حاصل کر لیا کہ کوئی ایک رسالہ مل گیا, پڑھا اور اسے ہدایت ملی, سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے مطابق ہو گئے. ایک شخص کیلیفورنیا میں شراب و کباب بالکل, یعنی بہت ہی گندے ماحول میں تھا وہ شخص, نیند نہیں آتی تھی اور ڈپریشن کا مریض تھا. جب نیند نہ آنے کی وجہ سے بالکل پاگل کی سی کیفیت تھی, تو جب دیکھا نیند نہیں آ رہی تو اس نے سوچا میں اپنی الماری جو ہے, کیا کہتے ہیں کباڑ کہتے ہیں الماری, کبڈ, اس کو صاف کر دوں. تو وہ صاف کرتے کرتے اس کو سمرات استغفار ایک کتاب انگلش میں وہ ہاتھ لگ گئی. اب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا, بس وہ پڑھتا رہا روتا رہا پڑھتا رہا روتا رہا. صبح اس کی وائف جب اٹھی تو دیکھا وہ گھر میں نہیں ہے. پوچھا بھی کہاں گیا ہے, کہا وہ مسجد میں گیا ہے. مسجد میں, کہا اس کی تو حالت ہی بدل, وہاں تو رو رہا ہے مسجد. کہنے لگا میری تو آنکھیں کھل گئی اس کتاب نے تو مجھے بالکل. اس کے بعد ماشاء اللہ اس نے جناب داڑھی رکھی, ایک مشت داڑھی. پھر 3-4-5 مہینے جب گزر گئے اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی. تو اس نے کہا کہ جس شخص کے کتاب کو پڑھ کر مجھے اللہ نے میرے پر مجھ پر فضل کیا ہے کم. اور رہنے والے صاحب سو رہے تھے, میر صاحب سے کہا کہ حضرت کی ذرا زیارت کرا دیے. میر صاحب ڈانٹ لگائی, چلے آتے ہیں منہ اٹھا کے, کوئی وقت ہے یہ. اس نے کہا کہ پھر روتے بھی آنسو بھی نکال رہے ہو. نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میری 3-4 گھنٹے بعد پھر فلائٹ ہے, پھر مجھے واپس جانا ہے فوراً. خیر پھر مجھے اطلاع ملی تو میں نے جا کر نیند میں تھا صاحب, میں نے لے آ کر کھڑا کر دیا کہ دیکھ لو. وہ کھڑا ہے, پورا جسم اس کا ہل رہا ہے, رو رہا ہے بری طریقے سے آنسوؤں کے ساتھ. اب سب باہر نکلا, لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا, خیریت؟ کہتا میں نے اپنے محسن کو دیکھا تو صحیح لیکن وہ نیند میں ہے, کاش کہ اس کی نظر نظر پڑ جاتی مجھ پر, لیکن مجھے فلائٹ ہے میری, 3 گھنٹے اب رہ گئے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. اور جناب چلا گیا. جب وہاں کا سفر ہوا والد صاحب کا, کئی لوگ مسلمان ہوئے صرف چہرہ دیکھ کر, بیان نہیں سنا بس چہرہ دیکھ کر. پوچھا کہ ان کا کیا مذہب ہے, بتایا اسلام. کہا بس مجھے بھی اسی مذہب پر آنا ہے. تو کیا بات تھی, قلب کے اندر اللہ کی محبت, مجاہدات اتنے اختیار کیے, اتنے مجاہدات کہ آج اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت شاہ دوانی صاحب پھلپوری نور اللہ مرقدو جس جگہ رہتے تھے شہر سے باہر, وہ جنگل میں جگہ تھی, جنگل میں اور مسجد کے ساتھ تالاب. حضرت جب رات کو تہجد کے اٹھ کے آتے تھے تو والد صاحب وضو کروا کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. ایک سانپ 6-6.5 فٹ لمبا کالے رنگ کا, وہ آ کر وہ بھی پیچھے بیٹھ کر اور وہ بھی اپنا پھن اٹھا کے وہ بھی ہلتا رہتا تھا جی. تو والد صاحب اتنا گھبرائے خوف سے لیکن کچھ کہا نہیں. حضرت سے کہا کہ حضرت وہ ایک سانپ آ گیا تھا آج, فرمایا اس کو آنے دو, کچھ نہ کہو اس کو, اسے ڈرو مت, اس کو آنے دو, وہ بھی ایک اللہ کے مخلوق ہے, اللہ کے ذکر سننے کے لیے آتا ہے. پھر وہاں جنگل میں مکان, کبھی حضرت ڈاکٹر بہری صاحب عارفی تشریف لا رہے ہیں, کبھی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تشریف لا رہے ہیں, بڑے بڑے اکابر ہندو پاک کے. چونکہ حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ تمام خلفاء کو لکھتے تھے, یعنی جو خطوط کے جوابات میں عزیزم لکھ کر اور سلمو لکھتے تھے, لیکن حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری کو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھلپوری پورا نام لکھتے تھے. چونکہ حضرت عمر میں صرف 7 سال چھوٹے تھے اور حضرت اپنی مسند کے ساتھ بلا کر ان کو بٹھاتے تھے, بقیہ خلفاء سامنے بیٹھتے تھے, چونکہ سب سے معمر حضرت تھے. اور دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس کی ضرورت پڑی تو حاکم امت کو خط لکھا گیا کہ کوئی آپ کے نظر میں ہو ایسا شخص جو فنون کی تمام کتابوں سے واقف ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی پھلپوری جنہوں نے شمس بازغہ صدر تک ان کے بھی حاشیے ان کو یاد ہیں. حضرت نے بلایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری کو, پوچھا کہ آپ کتنے سبق پڑھا سکتے ہیں؟ فرمایا حضرت جتنے آپ کہیں 20 سبق بھی پڑھا سکتا ہوں میں. کہا تنخواہ کیا لیں گے؟ کہا تنخواہ نہیں لوں گا میں, زمیندار آدمی ہوں میں, چنے یہاں سے لے جاؤں گا اور چنے بنوا کر اور اس کو ڈبوں میں بند کر کے رکھوں گا, گڑ اور چنے کھاؤں گا اور پانی پی کر پڑھاؤں گا, فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا, دین کی خدمت کروں گا. آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے, آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. حضرت اتنے طاقتور پہلوان تھے, گھی استعمال فرماتے تھے تقریباً 1.5 پاؤ, فرماتے چمچے سے نکالتے ہیں, میں تو مٹکا میں جمع ہوا یوں ہاتھ کر کے پورا گرم گرم دال میں سالن میں ڈال لیتا تھا کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے ہضم کیسے کرتے ہوں گے. تو حضرت ورزش اتنی کرتے تھے کہ ہضم ہو جاتا تھا ماشاءاللہ, ورزش اتنی کرتے تھے کہ. تو 17 سال ان کی خدمت میں, اور وہ بھی طبیب بننے کے بعد, حکمت پڑھنے کے بعد. اور حضرت کا معمول تھا کہ اس تالاب سے وضو نہیں فرماتے تھے کہ جانور بھی اس میں منہ ڈالتا ہے, مختلف قسم کے جانور, تو حضرت کو شک ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں پانی کی کیفیت کیا ہے. تو قریب میں ٹمس ندی 1.5 کلومیٹر, رات کو اٹھ کر جانا مٹکا بھر کر کے سر پر, ایک حکیم طبیہ کالج کا فارغ اے گریڈ سے, سر پر رکھ کر اس کو لانا اور پھر گرم کرنا, گرم کر کے سخت سردی وہاں مائنس کمبل لپیٹ کے اپنا ذکر بھی پورا کرنا اور اس پانی کو ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے, حالانکہ حضرت کی اس عمر اس وقت 80 سال تھی. تو حضرت کو تو زیادہ سے زیادہ وضو کی ضرورت پیش آتی تھی, لیکن والد صاحب پورا مٹکا گرم کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے شاید کبھی غسل کی حاجت پیش آ جائے, ہو سکتا ہے اور اس وقت پھر میں کیا کروں گا. ہو سکنے پر مستقل ایک دن کا معاملہ نہیں تھا, پھر بستر غائب, بستر جو مہمان آیا اس نے اٹھایا بستر, رکھا سر کے نیچے سو گیا. والد صاحب بیٹھ کر ساری رات گزار دیتے تھے تحجد تک, حضرت جب تحجد میں اٹھتے تھے پھر خدمت میں لگ جاتے تھے. فرمایا کہ میں نے کبھی شیخ سے شکایت نہیں کی کہ حضرت میرا بستر غائب رہتا تھا, بس آسمان کی طرف دیکھ کر ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے سوئے آسمان دیکھ کر, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے سوئے آسمان دیکھ کر, کہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے فریاد کر لی کہ اللہ تیری محبت سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اس محبت میں جو بھی مشقت ہوگی میں اس کو برداشت کروں گا, جو بھی مشقت پیش آئے گی میں اس کو برداشت کروں گا. اور جبکہ والد صاحب ہمارے دادا ہوئے تھے بہت رئیس, اس زمانے میں 20 کبھی 22 بیل گاڑیوں میں عام باغات سے آتے تھے, ان کا یہ تھا کہ ملازمین کو باہر کھڑا کرتے تھے کہ اس روڈ سے کوئی آدمی گزرنے نہ پائے, جتنا اٹھا سکتا ہے عام یہاں سے مفت میں اٹھا کر لے جائے, کسی کو 20 کلو, کسی کو 1 من, کسی کو 10 کلو, سب کو یعنی شام تک ختم کرنا ہے, تقسیم کیا کرتے تھے اتنا. 5 ملازم والد صاحب کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے تھے, 5 ملازم جو ٹہلانے کے لیے اور شیروانی وغیرہ سلوا کے, اور جب واپس آتے تھے شیروانی غائب. اچھا بیٹا کہاں؟ کہا وہ ایک غریب طالب علم بچہ تھا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, میں نے اس کو دے دی. تو الحمدللہ سخاوت کا مادہ یہ خاندانی چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں. یہ الحمدللہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ شیخ کی خدمت میں تو اتنا کر رہے ہیں, بچوں کا کیا بنے گا, بچوں کا آئندہ مستقبل کیا بنے گا. بس حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور نور اللہ مقدو کے کان میں یہ آواز گئی, اٹھ کر بیٹھ گئے, فرمایا کہ ان کے دسترخوان پر ہزاروں کھائیں گے انشاءاللہ. اور وہ سلسلہ چلا رہا ہے, 360 دن میں باہر ہی کھانا کھاتا ہوں, 3 دن شاید مشکل سے گھر میں موقع ملتا ہے مہمانوں کے ساتھ. الحمدللہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ مہمان نہ ہو, پورے سال مہمانوں کی آمد رفت. آج سے نہیں, یہ 1972 تھے, 40 سال سے زیادہ ہو گیا وقت, تقریباً 43 سال 41 سال ہوئے ہیں, ہاں 41 سال 41 41 سال سے مہمانوں کی آمد رفت جو شروع ہوئی تو وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور الحمدللہ کہ ان کا اکرام کرنا, کبھی والد صاحب کو میں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ مہمان کتنے ہیں, کب آ رہے ہیں ان کو ایئرپورٹ سے لانا، ان کو پہنچانا، ان کا سارا انتظام کرنا، ان کو ٹھہرانا. کبھی والد صاحب فرماتے تھے کہ میرے ایک ہی تو بیٹا ہے لیکن مجھے اس نے ایسا فارغ کر دیا کہ مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور دین کی باتیں سیکھ کر، اور کوئی 40 دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی جناب سال لگا رہا ہے، کوئی جناب 3 دن کے لیے آ رہا ہے، کوئی 10 دن کے لیے آ رہا ہے. حتیٰ کہ بعض مرتبہ اچانک اطلاع ملی کہ مہمان آ رہے ہیں. بعض ایسے ہیں جو میرے ہی کمرے میں ٹھہرتے ہیں، اب وہ خادم مصروف ہے تو میں خود ہی سرف وغیرہ لے کے سب ٹوائلٹ وغیرہ دھو کے بالکل چمکا کر، اب وہ خادم رونے لگتے کیا کر رہے ہیں. اب میں نے کہا بھائی اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں نے اگر کچھ کر لیا تو کیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائیں گے. یہ دیکھو کس نسبت سے آ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑی خدمت کی، میں نے کہا خاک خدمت کی. بیچ میں نسبت کیا ہے؟ نسبت اللہ کی ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. جب شیخ العرب العجم حاج امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی چادر سفید بچھائی جاتی تھی، ذرا تاخیر ہوئی تو حضرت ناراض ہوئے. خادم نے کہا حضرت وہ سب مرید آ رہے ہیں، آپ تو ان کے مراد ہیں، آپ مخدوم ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. پھر جو بھی آتا تھا بیعت کر لیجیے، حضرت اسی میں ہاتھ آگے کر دیتے تھے. بڑا اس پر ہلچل مچی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت حاجی صاحب بہت جلدی بیعت کرتے ہیں. حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا جلدی بیعت کر لیتے ہیں؟ فرمایا مجھے اصل میں آخرت کا خوف لگا رہتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جلدی سے بیعت کر لوں، کل قیامت کے دن اگر اس پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہمارے باپ دادا تھے جن کی نظر کہاں رہتی تھی. آج کل تو لوگ جلدی مرید کرتے ہیں تاکہ مریدوں کی تعداد، پھر ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پھر ان کے جناب فون نمبر، فیکس نمبر باقاعدہ سارے ہے. بتائیے لا حول ولا قوۃ، اللہ کے لیے آپ سے تعلق رکھ رہا ہے، آپ اس کو جناب اس کے فون نمبر، اس کا سیل نمبر، اس کے جناب سارے شجر نصب اس کا نوٹ کر کے باقاعدہ رجسٹر بن رہے ہیں، اس کے سب لکھا جا رہا ہے. ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے لیے اس نے تعلق قائم کر لیا، اب وہ اصلاح کے لیے آتا رہے گا، اب جو اس کو پوچھنا پوچھتا رہے گا، لیکن اس طریقے سے اس کو کہ کہیں ادھر ادھر بھاگنے نہ پائے، اس کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ دائیں بائیں کے ہلنے نہ پائے وہ. یہ اللہ کی رضا صرف مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور اصل چیز صرف نسبت ہوتی ہے. نسبت جیسے حدیث میں سند جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، ایسی تصوف میں بھی الحمدللہ میری سند 38 واسطوں سے جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تصوف میں، اور 16 واسطوں سے حدیث میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مقدم کی سند، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی نہیں آتے، یہ سب سے مختصر سند ہے، جس کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے مسلسل آتے جاتے رہے کہ حضرت سے اجازت مل جائے، اجازت حدیث. تو ان کا چونکہ ایک کتاب میں بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے میرے ان کے درمیان، مفتی جمیل احمد تھانوی نور اللہ مرقدو، وہ 95 سال ان کی عمر تھی اور انتقال ہوئے بھی 30-35 سال، وہ میرے شیخ کے بھی استاد تھے، حضرت حضور رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، مظاہر العلوم سہارنپور میں جتنے اساتذہ سب کے استاد تھے، اس لیے کہ 50 سال تو وہاں پڑھایا انہوں نے، پھر اس کے بعد جامعہ اشرفیہ آئے تھے. ایسی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، جن سے میں نے بخاری پڑھی، وہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے، اور وہ تھے شاگرد کس کے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے. بخاری، ابو داؤد، مسلم، ان تینوں کتابوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں اس فقیر میں صرف 2 واسطے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں اس فقیر میں 4 واسطے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ امرتسری، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، تصوف میں بھی 1 واسطے سے حکیم الامت، اور حدیث میں بھی 1 واسطے سے حکیم الامت. اللہ کی شان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. انہوں نے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہاں نبی ہے، انہوں نے اپنے ابا جان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، اس میں صرف 4 واسطے ہیں. تو حدیث کی سند بھی جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور تصوف کی سند بھی، اور جس کی سند نہ ہو ایسے شخص سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے. جدہ میں ایک شخص نے بیعت شروع کیا لوگوں کو، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے آ کے حضرت والد صاحب شکایت کی کہ ایک صاحب ہیں وہ ہر ایک کو بیعت کر رہے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تو آپ کا تعلق کس سے ہے؟ کہتے ہیں میرا کسی سے تعلق نہیں, میں خود ہی شیخ ہوں, میں خود ہی شیخ ہوں. تو فوراً عربی میں جملہ بنایا والد صاحب نے کہ لا تاخذوه بابا من لا باب له, لا تاخذوه بابا من لا باب له, اس کو بابا مت بناؤ جس کا اگلا کوئی بابا باپ نہ ہو, جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو, شجرہ نسب معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے. تو اس کا مطلب وہ خود بھی ڈوبے گا, وہ کہے گا سنم ہم تو ڈوبے لیکن تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے ہمیشہ شریعت و سنت پہ چلنے والے مشائخ, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت, پوچھا صحابہ سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو شریعت کے خلاف کوئی کام, تو اتنے میں صحابی نے تلوار نکالی کہ کیا کہا, یہ تلوار آپ کو سیدھا کر دے گی. خوش ہو گئے گا, جزاک اللہ ماشاء اللہ, ایسے لوگ میرے اندر موجود ہیں کہ جو مجھ جیسے یعنی قوم کے سردار کو بھی سیدھا کرنے کے لیے کہ شریعت کے خلاف. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے مشائخ کی ہر بات کو دیکھو, انشاءاللہ شریعت اب جب تخریج کے بعد ہر ملفوظ کے بارے میں کہ کس آیت سے لیا ہے, اور حدیث سے ہے تو کس حدیث سے لیا ہے, بخاری ہے تو جلد اول میں صفحہ نمبر فنا, پورے ایک ایک چیز کی تحقیق کے ساتھ وہ سب کتابیں تخریج ہو چکی سب کی ماشاءاللہ.
بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.